الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو بھائیو اور عزیزو میں کئی جمعوں سے حج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرتا رہا ہوں تو گزشتہ جمعے حج کے حوالے سے جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا اس کو محدود حد تک مکمل کرنے کے بعد میرا خیال تھا کہ آئندہ مدینہ طیبہ کے بارے میں کیونکہ حاجی وہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد اور جانا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن جب اس مہینے کے روت حلال کمیٹی نے چاند دیکھنے کا اعلان کیا ہے تو پھر میرا ارادہ بدل گیا بلکہ آج ہی بدلا کہنا چاہیے کیونکہ مجھے خیال یہ تھا کہ ایک جمعہ باقی ہوگا اور گمان یہ تھا کہ شاید ہفتے کے دن عید ہوگی تو اب خیال یہ تھا کہ اس میں پھر میں اگلے جمعے کے دن قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن اب جب کہ عید آ رہی ہے اگلے جمعے کے دن تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں قربانی کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں عرض کروں اسی جو میں ارادہ رکھتا تھا وہ تو ناتمام ہی رہا اور انسانوں کے ارادے پورے ہوتے بھی کب ہیں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال اپنے ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے قربانیاں دیتے لیکن اس کے باوجود منکرین حدیث بھی کمال کے لوگ ہیں کہ کوئی سال نہیں جاتا ہے جب وہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے کہ تم بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع کرتے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو اس طرح کے کالم چھپتے ہیں اخبارات معاشرہ بڑے دریا دل واقع ہوئے ہیں کوئی اچھی بات چھپوانے کے لیے بھیجیں تو سو تعمل ہوتا ہے انہیں لیکن اس طرح کی باتوں کے لیے تو ان کے صفحات کھلے رہتے ہیں اسی ایک تو اس لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں کوئی آدمی اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ قربانی دینا چھوڑی نہ دے، اس لیے بھی اس کو یاد دہانی کے طور پر بھی کہنا پڑتا ہے. اور کچھ اس لیے بھی کہ مسائل یاد نہیں رہتے، مسائل میں ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی چند باتیں کہنے کا موقع مل جاتا ہے اور کہنی چاہیے. میں دونوں طرح کی باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں بڑی شدت سے کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ جب بھی کسی دینی حکم کی بات جو ہوتی ہے تو عموماً کچھ لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ بتائیے قرآن حکیم نے اس بارے میں کیا حکم دیا. کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ تو قرآن کریم ہے، وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول پر ہمیشہ کتاب اترتی ہے، وہ اسی کتاب ہی کا مبلغ اور منات بن کر معلم بن کر آتا ہے. تو وہی سورس ہے ہمارے پاس، اصل میں وہی اصل ہمارا سر چشمہ ہے ہدایت کا. تو اس لیے آپ بتائیے اگر قربانی واقعی اللہ کی جانب سے ضروری ٹھہرائی گئی ہے تو قرآن کریم میں اس کا ذکر کہا. اور جب آپ بتائیں گے انہیں کہ قربانی کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو پھر وہ مزید ایک بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قربانی کا ذکر جہاں قرآن کریم میں ہے تو اس کا تعلق تو حج کی قربانی سے ہے. ان قربانیوں سے کیا تعلق؟ یہ بحث اپنی جگہ، لیکن اس میں اس بات سوال کا اٹھانا بجائے خود بہت خطرناک کہ یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ جب بھی دینی حکم کو جاننے کی ضرورت ہو تو صرف ہمارے پاس سورس قرآن کریم ہی ہو، اس کے علاوہ دوسرا سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے یا ہماری وہ کافی نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جس پروردگار نے قرآن کریم اتارا ہے اسی پروردگار نے اپنا رسول بھیجا ہے. اب اگر آپ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو بات ہم سے کہے ہم اس کو تو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اس کا بھیجا ہوا رسول کہے وہ ہم قابل اعتبار نہیں سمجھتے، ذرا اندازہ لگائیے کتنی خطرناک بات. اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز اللہ نے بھیجی وہ آپ نے مان لی، اور جس پر وہ چیز اتری اس کو آپ قابل اعتبار نہیں سمجھتے. حالانکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے تو سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا اپنا وجود ہی محل نظر ٹھہرتا ہے. آپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ قرآن اللہ کی کتاب، آپ ذرا غور کیجئے کس نے بتایا آپ کو یہ اللہ کی کتاب؟ میں نے تو نہیں بتایا، میرے آبا اجداد نے نہیں بتایا، کسی ادھر ادھر کے آدمی نے نہیں بتایا. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ قرآن کریم کی ہے، اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں خود کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جس کو حضور قرآن ٹھہرائیں وہ تو آپ حضور کے کہنے پر مان لیں، اور جس کو دین کے طور پر حضور خود سکھائیں اس کو نہ مانیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو قرآن کریم کا ثبوت کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی اگر ہم اللہ کے رسول کو بنیادی سورس تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن کریم کو حجت تسلیم کرنے کے لیے اور اس کو بطور ایک آئین اور قانون کی کتاب سمجھنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم قرآن کریم کے جتنے محتاج ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. بس میں موٹی سی ایک بات کہتا ہوں، آپ اذان سن کے آتے ہیں نا جمعے کی، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جمعے کی اذان ہو گئی جمعے کے لیے جانا ضروری ہے. یہ اب اذان کے جو کلمات سنتے ہیں مجھے بتائیے قرآن کریم میں کہاں ہے؟ ابھی جو آپ اذان سن کے آئے ہیں وہی دکھائیے قرآن میں کہاں. قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ جب یہ ندا دی جائے جمعے کے لیے تو تم آؤ، لیکن یہ ندا بجائے خود کہیں قرآن کریم میں ہو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. دو جگہ قرآن کریم نے اس ندا کا ذکر کیا، ندا کے لفظ کو، اذان کا کر بھی نہیں، خود اذان کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. اس کے الفاظ تو دور کی بات ہے، لیکن یہ شاعر اسلام میں سے ہے اذان، اس کی حرمت کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا کفر ہے. تو بتائیے یہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن کریم میں کہا؟ پھر ہم پانچ وقت اذان سن کر نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو ہم نمازیں پانچ پڑھتے ہیں بتائیے قرآن کریم میں کہاں؟ ہر نماز کا جو وقت مقرر ہے وہ اوقات کا تعین قرآن کریم نے کب کیا؟ اس کے نام کب رکھے ہیں؟ پھر جو اس کا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں مجھے پورے قرآن کریم میں تلاش کر کے بتائیے وہ کہاں. یعنی عجیب بات ہے, قرآن کریم میں وضو کے فرائض تو بیان ہوئے ہیں کہ چار فرض ہیں وضو کے, لیکن اب نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کے فرائض کیا ہیں ان میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ ہے چار فرض کہ جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو نا, پڑھنا چاہو تو اس سے پہلے یہ وضو کرو. لیکن خود نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پورا قرآن کریم خاموش ہے. تو آپ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نماز تو پڑھ کے دکھائیے, نمازوں کے اوقات تو بتائیے, نمازوں کی تعداد بتائیے. خود نماز میں پڑھنا کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی رکعت کتنی ہے, اس میں فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, سنتیں کیا ہے, ان میں ایک چیز بھی تو قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک صرف ایک حکم دیتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور باقی وہ سارا کام اپنے اس رسول پہ چھوڑتا ہے جس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اس نے صرف گائیڈ بک ہی نہیں بھیجی, صاحب نے ایک انجینئر بھی بھیجا کہ انسانی مشینری کو انسٹال کرنا ہے نا, تو ایک طرف یہ گائیڈ بک سامنے رہے گی, لیکن ساتھ یہ انجینئر تمہیں بتائے گا کہ انسانی زندگی کو چلانا کس طرح ہے, اس کو آپریٹ کس طرح کرنا, یہ تو اس کا کام ہے. اب اگر آپ اس کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ گائیڈ بک تو آپ کو مکمل رہنمائی نہیں دے گی, یہ چند اصول بتائے گی لیکن اصولوں کا انتباق, اس کی جزیات, اس کی اجزاء, اس کو پوری طرح روبِ عمل لانا, یہ تو وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور انہوں نے اس لیے عطا فرمایا ہے, اپنی طرف سے نہیں, اس لیے جس طرح کتاب رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجی تھی, اسے رسول بھی رہنمائی کے لیے اللہ ہی نے بھیجا تھا. دونوں میں فرق کیا؟ یعنی کتنا بڑا طغیان جاہلیت ہے یہ کہ اللہ کے رسول یہ کہے اگر کہ لوگوں یہ قرآن ہے تو ہم کہیں جی قبول ہے, اور جب وہ یہ کہیں کہ میں بتاؤں رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہوں تو ہم کہیں ہم نہیں مانتے. اس سے بڑی جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی؟ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ہماری جو تہذیب ہے نا, جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں, جس کو ہم نظام زندگی کہتے ہیں, اسلامی نظام زندگی, اس کو اگر دس حصوں میں تقسیم کیا جائے, اس کا ایک حصہ قرآن کریم دیتا ہے اور اس کے نو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا کرتی ہے. یعنی میں نے آپ کو عبادات کا تو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا, کہ نمازی کو دیکھ لیجئے, قرآن کریم اقیم الصلاۃ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے, صحابہ پریشان ہے کہ اقامت الصلاۃ کریں کیسے, کہ حضور کیسے نماز پڑھے, فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے, میں ہوں عملی قرآن, قرآن کا نمونہ میں, وہ قرآن کا متن ہے نا جو تمہارے سامنے ہے تو میں اس کی شرح ہوں, وہ کون ہے میں اس کا عمل ہوں, وہ تھیوری ہے میں اس کا پریکٹیکل ورک ہوں, اس نے احکام دیے, اصول دیے, میں نے اس کو انتباہ کر کے پورے ایک نظام کی شکل میں پیش کیا ہے, وہ میرا کام ہے. تو ہماری جو اسلامی تہذیب ہے, ہمارا اسلامی تمدن ہے, پورا نظام زندگی ہے, یہ قرآن کریم میں نہیں, قرآن کریم اور سنت دونوں رکھ کے دیکھیں گے پتا چلے گا کہ وہ کیا کہتا ہے, پروردگار نے ہم سے کیا فرمایا. اس لیے منکرین حدیث جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں, ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں, ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کب کہا کہ مدینہ میں رہ کر بھی یا دوسرے علاقوں میں بھی حج کے علاوہ بھی قربانی دینی چاہیے, جب اللہ نے قرآن کریم نے نہیں کہا تو پھر ہم کیوں کریں؟ ہمارا جواب وہی ہے کہ جس کے کہنے پر تم نمازیں پڑھتے ہو, پتہ نہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, لیکن اگر پڑھتے ہو, جس نے تمہیں نمازیں دی ہیں, جس نے تمہیں زکات کی تفصیلات دی ہیں, جس نے تمہیں حج کے مناسک سکھائے, جس نے تمہیں روزے کے آداب سے آگاہ کیا, جس نے تمہیں اخلاق کی باریکیاں سمجھائی ہیں, جس نے تمہیں تہذیب اور تمدن کی نازک باتیں ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے, جس نے پوری عملی زندگی تمہارے سامنے کھول کے رکھی ہے, اسی نے دس سال تک مدینے میں رہ کر قربانی دی ہے, اسے قربانی دینے کا حکم دیا. رہی یہ بات کا قربانی کا حکم صرف حج والوں کے لیے ہے, حج والوں کے لیے ہے لیکن صرف حج والوں کے لیے نہیں ہے. اگر صرف حج والوں کے لیے ہوتا تو حضور نے تو اپنے 10 سالہ قیام مدینہ میں صرف ایک دفعہ حج کیا ہے. اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ بھری ہوئی ہیں اس بات سے کہ حضور نے 10 سال ہر سال قربانی دی. وہ کس بات کی؟ حج تو آپ نے ایک ہی ہے. اس سے پہلے تو میں اس پر بات زور دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور نوجوانوں سے کہ یہ جو آج ایک نئی بات نکالی جا رہی ہے نا آج کا پر کئی سالوں سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ کے قرآن میں ہے, اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول کی کو بات ہو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ یوں سمجھیے کہ قرآن کے انکار کی ایک شکل ہے, اس لیے کہ آپ اصول کی اگر تفصیلات اللہ کے رسول سے نہیں لیتے ہیں تو اصول تو موم کی ناک بن جائیں گے, جو چاہیں گے آپ اس کی تعبیر کرتے پھرے, اس کو عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی میں نے اس کی آپ کو مثال دیا نا کہ قرآن کہتا ہے عقیم الصلاح, نماز قائم کرو. آپ حدیث کو اور سنت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیے اقامت صلاح کیا ہے آخر, کس جانور کا نام؟ صلاح کے 25 معنی ہیں جن میں سے ایک معنی دعا کرنا. چنانچہ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دعا کسی وقت بھی کر لی جائے نماز کا حق ادا ہو جاتا. اور یہ سب سے پہلے بگاڑ میرے خیال میں اہل کتاب میں آیا, ان میں نمازیں بھی تھی, ان میں رکوع بھی تھا, ان میں سجدے بھی تھے, ان میں قعود بھی تھا, یہ ساری باتیں ان میں شامل تھی. انہیں شروع شروع میں تو رکوع اڑایا اسے نماز سے, نمازوں کی ایک تعداد تھی ان میں, اور معلوم ہوتا ہے کہ 5 سے زیادہ نمازیں معلوم ہوتی ہیں بعض اشاروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے. لیکن آج تورات آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے, انجیل پڑھ کے دیکھ لیجیے, نہ نمازوں کی تعداد باقی ہے, کچھ بھی نہیں رہنے دیا انہوں نے, بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی وہ کہتا ہے کسی کھمبے پر آدمی سال بھر میں ایک دفعہ ماتھا ٹکا دے نماز کی نیت سے تو نماز ہو جاتی ہے, بس بات ختم ہو گئی, نمازیں ختم کر ڈالی. اور یہ ختم کب ہوئی؟ جب ان میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت ختم ہوئی. اللہ کے رسول تھے ان کی طرح موسیٰ علیہ السلام, اور دوسرے رسول بھی آئے, جب ان کی سنت, ان کی زندگی کے حالات, ان کا وہ عمل کتاب اللہ کا جو اللہ نے ان کو دیا تھا, جب وہ اڑا دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, تو پھر تورات کو ان کے موم کی ناک بنا دیا, پھر جو چاہے اس کا مفہوم مقرر کرتے میرے, اور پوری زندگی برباد ہو گئی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, کہ انہوں نے سب سے ان کے پیچھے جب نالائق جانشین آئے بنی اسرائیل کے تو انہوں نے سب سے پہلے نمازیں گم کی اور شہوات کی پیروی شروع کر دی. ہم خدا نہ خواستہ اگر اس راستے پہ چل نکلے نا تو کچھ بھی نہیں بچے گا, جیسے ان کا کچھ نہیں بچا ہمارا بھی کچھ نہیں بچے. اس لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جس طرح اس نے قرآن کریم کی حفاظت کرائی ہے خود انسانوں سے, اسی طرح اس نے اپنے رسول کی سنت کی بھی حفاظت کی. یہ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, جس طرح آپ جمعہ پڑھتے ہیں یہ حضور کی دی ہوئی سنت ہی تو ہے, اس کی حفاظت تو کرتے ہیں. 5 بار نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا حکم تو اتنا ہی ہے کہ نماز قائم کرو, لیکن باقی جو کچھ کرتے ہیں حضور کی سنت کی حفاظت ہو رہی ہے. ایک ایک عمل کی جو تفصیلات ہیں وہ حضور کے سنت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور جب تک ہمیں باقی ہے حضور کی سنت زندہ. تو بالکل کہنا یہ تھا کہ جس اللہ کے رسول نے ہمیں نمازوں کی تفصیلات بتائی, زکاتوں کی بتائی, روزوں کی بتائی, حج کی بتائی, باقی تمام احکام کی بتائی, اسی اللہ کے رسول نے ہمیں قربانی کے بارے میں بھی حکم دیا. اصولاً قربانی کا حکم قرآن نے دیا, میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, فرما بھلے کل امت جعلنا منسکا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے, ہر امت کو ہم نے حکم دیا ہے قربانی دینے کا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ جو ان کو چار پائے اور مویشی ہم نے عطا کر رکھے ہیں اس پر وہ اس طرح اللہ کا نام لے اور اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کر کے اللہ کا شکر بجانا ہے. یہ تو ہر امت کو حکم دیا گیا, اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فصلی لربک وانحر. چنانچہ اسی ترتیب سے حضور نے عید الاضحیٰ کو قربانی دینے کا حکم دیا, پہلے حکم دیا گیا اپنے رب کی نماز پڑھیے, چنانچہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نماز عید پہلے ہوگی, پھر فرمایا وانحر اور قربانی دیجئے, اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد قربانی ہوگی. اسے قرآن کریم میں حکم موجود ہے, لیکن یہ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ وہ حضور کا کام تھا، چنانچہ حضور نے وہ قربانی وہ تفصیلات مہیا فرمائی. تو میں نے عرض کیا یہ جو غلط فہمی ہے کہ صرف حاجی قربانی دیتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں تو ہے کہ پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی دیجئے. قربانی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو. حاجیوں سے پوچھئے گا کہ 10 تاریخ کو آپ نے عید پڑھی تھی؟ حج میں عید نہیں ہوتی، اس میں صرف قربانی ہوتی ہے. اور یہاں حکم یہ کہ اپنے رب کی پہلے نماز پڑھیے اس کے بعد قربانی کیجئے. تو یہ حکم ساری دنیا اسلام کے لیے، صرف حج کے لیے نہیں ہے. اگر صرف حج کے لیے ہوتا نماز کا ذکر کہاں سے آتا؟ اور اگر اس کے لیے بھی ہوتا تو لوگ پہلے نماز عید پڑھتے. اسی حج کے دن میں نماز عید نہیں ہوتی، صرف قربانی ہوتی ہے. اسے حضرت اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے 10 سال گزارے مدینہ طیبہ میں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب آپ نے نمک قربانی نہ دی ہو. حسانی نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے کہ قربانی دینا حضور کو اس قدر پسند تھا کہ آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے لیے قربانی دیا کرنا، میرے نام کی قربانی. اسے یہ بھی امت میں یہ طرز عمل رہا کہ بعض اللہ کے نیک بندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیتے. میرے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے لیے رکھے ہیں، ان میں اس سے بہتر ذریعہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. جتنا قربانی دے کر آدمی نیکیاں جمع کرتا، کسی عمل میں بھی اتنی نیکیاں نہیں ملتی. اسی وہ کہتا تھا میں زندگی بھر سو دفعہ ایسا ہوا کہ قربانی کے دینا میں مخلوص تھا، لیکن میں نے ہمیشہ قربانی دی یہ سوچ کر کہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جتنے قربانی کے جانور پر بار ہے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اتنی نیکیاں کہاں ملتی؟ اسی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے سوچ لینا چاہیے کہ مجھے ایک نادر موقع ملا اللہ کی رضا کے حصول کا، تو وہ قربانی سے کیوں پسو پیش کرے. البتہ یہ ہے کہ اس میں سہولتیں بھی دی، لیکن اب تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے ایک دو نہیں بیسیوں صحابہ سے اس طرح کے مذاہب اس طرح کی احادیث مروی ہیں کہ حضور نے ہر سال قربانی دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اب بھی میری آنکھوں میں وہ منظر کھبا ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دو مینڈے چتکبرے سفید اور کالے رنگ کے لمبے سینگوں والے حضور نے ادھر نماز کی نماز پڑھائی، خطبے سے فارغ ہوئے. خطبہ دینے کے بعد جیسے ہی آپ نے بھی رخ پھیرا تو ابھی آپ مسلح پر ہی کھڑے تھے کہ وہیں آپ کے سامنے وہ دو جانور لائے گئے، اور وہیں مسلح سے اتر کر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا بایاں پاؤں ان کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے باری باری دونوں کو ذبح فرمایا. کہا وہ منظر ابھی تک میری نگاہوں میں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عیدگاہ سے باہر نکل جب نکلے، عیدگاہ کے اندر نہیں آپ نے قربانی دی، بعد میں عموماً تو وہیں دیا کرتے تھے، تو باہر جب آ کر قربانی جگہ جانور ذبح کرنے لگے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور جیسے ہی آپ کے آپ تو آگے تھے نا، پیچھے بہت لمبی چوڑی صفیں تھی، لوگوں نے انتظام کر رکھا تھا. اسے جیسے وہ فارغ ہوئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا قربانی کے جانور ذبح کیے، تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھ سے پہلے ذبح کر ڈالے. بتایا جی ہاں. فرمایا پیغمبر سے پہلے جس نے بھی قربانی دی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی، اسے کہو کہ دوبارہ دے. آپ کہتے ہیں قربانیاں نہیں ہوئی؟ کہا پیغمبر سے پہلے قربانی نہیں کی ہو سکتی کسی کی بھی. تو حضور بھی دیتے تھے، امت کو بھی حکم دیتے تھے، اور ان کو پہلے دینے کی اجازت نہیں، جسے پہلے دی اس کو دوبارہ قربانی دلوائی گئی اسے. حضرت ابن اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جو لوگ ہیں نا امت مسلمہ کے لوگ، ہمارا کام یہ کہ امن ما نبدا، سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم لوٹتے ہیں فرن جی فنن ہر پھر ہم لوٹتے ہیں پھر ہم قربانی دیتے ہیں. کہا یہ ہے عید الاضحیٰ کو ہمارا طریقہ، اور کہا جس نے اس طریقے پر عمل کیا کہ پہلے عید پہلے ان سے نماز عید پڑھی پھر اس نے قربانی دی، کہا اس نے اصحاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اس نے ہمارے طریقہ کو پا لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں یہ یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ یوم یضحی الناس، وہ دن ہوتا ہے جس میں عید، جس میں لوگ قربانیاں دیا کرتے ہیں. اگر اسے قربانیاں نہیں دینی تو عید الاضحیٰ کیسی، یہ یوم الاضحیٰ کیسا؟ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ من مضى ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے قربانی دینے کی ہمت عطا کی لیکن پھر اس نے قربانی نہیں دی، کہا وہ ہماری عید گاہ میں نماز پڑھنے کے لیے مت آئے. ہم سے کیا رشتہ اس کا؟ اسی ایک بات تو یہ کہنی تھی کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سنت الاسلام ہے، یہ پوری امت کا تعامل اس کے پیچھے. 1450 سالوں میں ایک سال ایسا نہیں آیا جس میں یہ کہا جا سکے کبھی یہ سنت پر عمل نہ ہوا ہو. یہ ایسا نہیں کہ درمیان میں کہیں مولویوں نے بیٹھ کر یہ بات گھڑ لی ہے. حضرت کے دور سے لے کر امام ابو حنیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد پیدا ہوتے، بلکہ کہہ لیجیے 70 سال بعد. حضور نے 11 ہجری کو انتقال فرمایا، ان کا سن ولادت 80 ہجری ہے، اس کا مطلب درمیان میں 69-70 سال کا فاصلہ. ہم یہ 56 سال گزار چکے پاکستان بنے ہوئے، کیا ہم میں ایسے لوگ ابھی نہیں موجود کہ جو جانتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ آج کو بھی فرار کرنا چاہے کہ نہیں پاکستان بنا ہی نہیں تھا، ایسی بات بنانی گئی ہے. امام صاحب کل 69 سال بعد دنیا میں آتے ہیں اور وہ واجب قرار دیتے ہیں اس قربانی کو، صرف اس لیے کہ ان سے پہلے جتنی احادیث ان تک پہنچی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے تابعین نے یہ بتایا، صحابہ نے یہ بات مجھے بتائی کہ حضور قربانی دیتے تو ہر سال مسلمان قربانی دیتے تھے. اور حضرت علی اور امام حنیفہ کے درمیان تو صرف 40 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی کے دار خلافہ کوفہ تھا، وہی امام حنیفہ ہوئے ہیں. تو کیا 40 سال کے عرصے میں لوگوں نے نئی نئی سنتیں بنا دی تھی؟ امام مالک 89 میں آئے ہیں، اس کے بعد امام شافعی ہے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہے، درمیان میں کتنا فقہ امسار ہے، یعنی ایک لمبا مسلسل سلسلہ ہے ہمارے علماء کا اور فقہ کا، جن میں ایک فقیہ ایسا بھی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب خواہ لوگوں نے نہ جانے کہاں سے بنا لی ہے. اس لیے جس آ حضرت کی سنت کو 1400 سال کا تعامل حاصل ہو اور ایک ایک سال میں صلحاء نے، اتقیاء نے، بڑے سے بڑے لوگوں نے، بزرگان دین نے، علماء نے اس سنت کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کے زندہ رکھا ہو، اس کے بارے میں زبان کھولنا بڑی دریدہ دہنی کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہنی ہے کہ زکات میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا اتنا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. صاحب نصاب سے مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا جتنی قیمت بنتی ہے، مجھے نہیں معلوم، کچھ شاید 8-9 ہزار روپے بنتی ہو، صحیح مجھے معلوم نہیں ہے، بینک والے بتا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نصاب. وہ اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے اور پھر اس پر سال گزرے تب زکات فرض ہوتی ہے. لیکن قربانی میں اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو یہ نصاب آنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائے اور کسی وقت بھی آ جائے، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ واقعی اتنے پیسے ضروریات سے بچا کر قربانی دینے کی اگر ہمت رکھتے ہیں، مقروض ہو کر نہیں خدا نہ خواستہ، یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر آپ سہولت سے واقعی خوش دلی سے قربانی دے سکتے ہیں تو اس پر سال گزارنا ضروری نہیں ہے، آپ کو قربانی دینی چاہیے. اور تیسری یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے محلے میں کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر بکرا خریدیں، پھر اس کو ماشاءاللہ سنگار کر سارے محلے میں لیے پھرے اور روب جماتے پھرے، ان کے بچے بھی، دوسروں کو بھی متون کرتے پھرے کہ دیکھیں نا ہمارا جانور سب سے اچھا. قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ جو آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ جتنی ہمت دی ہے وہ سارا قربانی کا جانور بھی لگا دے رہی ہے، اور بھی تو آپ کے فرائض ہیں. ایک ایوریج قسم کا ایک جانور خریدی ہے, اور جن کو اللہ نے اس سے کم ہمت دی ہے وہ اس سے بھی کم درجے کا جانور خرید سکتے ہیں. بکرا نہیں, دمبا, دمبا نہیں, چھترا, چھترا نہیں, بیڑا, بیڑا نہیں, کوئی اور جانور, یعنی اس طرح کا جانور جو سال بھر کا ہو, اس سے کم عمر کا نہ ہو. لیکن اگر یہ بھی نہیں تو ایک گائے میں, ایک اونٹ میں اللہ نے سات آدمیوں کو شریک ہونے کی اجازت دی ہے. ایک گائے سات آدمی مل کر خرید لیجیے. اللہ دلوں کی نیت کو جانتا ہے, وہ پیسوں کو نہیں گنتا, وہ دل کے اخلاص کو دیکھتا. اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت پوچھ نہیں پہنچتے, اس کو تمہارے دلوں کا تخوا پہنچتا. وہ کیسا ہے؟ اگر ایک آدمی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی بڑے جانور میں حصہ خرید سکتا ہے, اور آج کل 2000 کم و بیش اتنے میں مل جاتا ہے, جو آدمی وہ خرید سکتا ہے اسے وہ دینا چاہیے. کٹڑا عام طور پر گائے سے سستا ہوتا ہے, جس کو ہم بھینسا کہتے ہیں. عمر اس کی بھی وہی ہونی چاہیے جو گائے کی, 2 سال دوندا ہونا چاہیے اس. وہ اگر سات آدمی مل کر خرید لے تو یقیناً وہ گائے سے بھی سستا پڑے گا, تو جو لوگ گائے نہیں دے سکتے وہ دے دے. اور اس میں کوئی کسی کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے اتنا اچھا جانور دیا. گھروں میں بعض میں عورتیں پریشان بھی کرتی ہیں, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ تو صرف اللہ کے ساتھ سرخرو ہونے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو ہمت دے, جب دے گا تو آپ دیجئے, اس میں کوئی شرمانے کی بھی بات نہیں ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دے, جس کو نہیں ملی وہ آئندہ کے لیے اللہ سے مدد مانگے, اسے دعا کرے. ایک اور بات کہنے کی یہ ہے, ہماری یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فیصلہ کر لیا, یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں, دو گوشت ضائع چلا جاتا. اب تو خیر ضائع جانے کا سواری پیدا نہیں ہوا, سلامت رہے یا فریزر ہمارے, اب تو پورے کے پورے جانور سے بند کر کے رکھ دیا, ضائع ہونے کا تو خیر سواری کیا. لیکن میں تو بچپن میں, میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب یہ آلات نہیں ہوتے تھے, تب بھی ضائع نہیں ہوتا تھا. لوگ غلط کہتے ہیں, ہمارے یہاں غربت کب ہوئی ہے؟ یعنی محلے میں ایک آدمی قربانی دیتا ہے تو 100 آدمی اس طرف دیکھنے والا ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم قربانی دے کر بھی قربانی نہیں دیتے, یعنی قربانی جانور کی تو دے دیتے ہیں لیکن اپنی خواہش پہ چھری نہیں پھیرتے. اپنی خواہشوں کی تمہیں قربانی دیجیے کہ اگر واقعی آپ کے محلے میں اتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوئی, اور ان کے گھروں میں اس طرح بھی اگر دال پک رہی ہے, تو مجھے بتائیے آپ کو جانور جمع کر کے رکھنا, گوشت اس کا سمیٹنا, اس کی کیا اجازت ہے آخر؟ یہ ٹھیک ہے کہ شرعی طور پر آپ پابند اتنی بات کہی ہے کہ اس کے 3 حصے کریں, ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھے, ایک اپنے عزیز و دوست احباب کے لیے, ان کو بھیجیں یا کھلائیں پلائیں, آخر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا, ان کا حصہ بھی رکھے, ان کو کھلائیں, اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرے. میرا گمان یہ کہ تیسرا حصہ بھی باقاعدگی سے غریبوں کے گھروں میں پہنچتا رہے نا, تو شاید غریب اس طرح بےچارے بھی نہ ترسے. لیکن میرے ذاتی رویے ہے کہ باقی ایسے غریبوں کو میں نے دیکھا ہے, اور انہیں اگلے دن آ کر بتایا کہ ہمیں تو کل بھی گوشت کھانے کو نہیں ملا. یہ تو اللہ کی ضیافت ہے, اگر اللہ کے مہمانوں کو اس طرح بھی کھانے کو نہ ملا تو خدا ہی جانے کا ملے گا پھر. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے محلے میں بہت کم قربانیاں ہوئی ہیں, تو پھر تیسرا حصہ بھی اپنے پاس رکھیے, کھانے کے قابل رکھیے, باقی اللہ کے, باقی اللہ والوں کے گھروں میں تقسیم کر دیجئے, اللہ اور دے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ واقعی دائیں بائیں تو آپ کا روز پڑو یا آپ کے جان پہچان میں بڑی قربانیاں ہیں, لیکن آپ کے گھر میں صرف ایک جانور ہوا ہے, اور آپ کے گھر کے افراد ایسے ہیں کہ اگر آپ اچھی طرح اس کو کھائیں تو ایک جانور بھی شاید کافی نہ ہو, تو پھر سارا بھی اگر آپ اپنی رکھ لیں تو اللہ اس کی بھی اجازت دیتا ہے. بات تو ضرورت کی ہے, مہمان ڈھیر آئے ہیں آپ کے گھر میں, تو سارا بھی گھر میں اگر پک جائے تو قربانی تب بھی ہو جائے گی. دیکھنا صرف یہ ہے کہ واقعی آپ نے قربانی قربانے کی جذبے سے آپ نے دی ہے, یا بہت آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بات ذرا تھوڑی سی
ذرا سختی لگے گی لیکن وہ کہنا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اور بعض ہوتے امام مالک کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ایک گھر میں بس ایک جانور کا ذبح کر دینا کافی. دیکھیے جس طرح زکات ایک گھر میں ایک آدمی نہیں دیتا بلکہ جس کے پاس زکات کا نصاب ہوتا ہے اس پر زکات فرض ہوتی ہے, وہ جتنے بھی ہوں گھر کے ایک پر ہو یا سب پر ہو تو سب کو دینی پڑتی ہے. بالکل اس طرح یاد رکھیے کہ جو بھی قربانی دے سکتے ہیں گھر میں الگ الگ بیٹے کماتے ہیں. میں ہمیشہ اپنی مثال دیتا ہوں, میں ایک فقیر آدمی, میں تو کوئی امیر آدمی نہیں, اب تو ویسے بھی ریٹائرڈ ہوں, لیکن یقین جانیے میں میری بیوی میرے دو بچے میری بہوے سب کی طرف سے ہم الگ الگ قربانیاں دیتے ہیں. اور یہ دکھانے کے لیے نہیں کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں بے شک ریٹائرڈ صحیح لیکن اتنی بچہ تو میں کر سکتا ہوں کہ میں قربانی دے دوں. میرے بچے جو کماتے ہیں وہ قربانیاں کیوں نہ دیں. میری جن بہوؤں کے پاس ہزار ہر روپیہ کا زیور ہے وہ زیور بیچ کے دے اور کچھ نہیں, آخری طرح زیور کرنا کیا ہے؟ یعنی لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا زیور اور غضب خدا کا اس میں اللہ کے نام پر آپ بھی قربانی نہ دے سکے. کبھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ ان کے شوہر خود اپنی بیویوں کی طرف سے چوک سے دیتے. ایسے یہ جو گھر میں سے صرف ایک قربانی ہم نے سمجھ رکھی ہے نا, یہ بڑی غلط بات ہے. اگر تو کوئی اور نہیں کماتا, گھر کا کمانے والا ایک ہی ہے, تو پھر بے شک کچھ جتنی بھی تنخواہ لیتا ہو یاد رکھو پھر قربانی ایک ہی دینی پڑے گی, بے شک کچھ آنی جتنی چاہے اگر کمانے والا ایک ہے. اگر حق ملکیت دوسروں کا بھی ہے, بیوی کا الگ حق ملکیت ہے, بیٹیوں کا الگ, بیٹوں کا الگ, تو جس جس کی ملکیت میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی دے سکے ان کو اس اجر و ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اور رہی یہ بات کہ یہ قربانیاں ہیں کیا, یوں تو میں چونکہ پچھلی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں اس لیے اب اس کو کیا دوہرا ہوں, لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, حضور یہ قربانیاں کیا ہیں آخر جو ہم سے دلائی جا رہی ہیں؟ فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس سے نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی نا, اور جب اس نے بیٹے کی قربانی دینے کی تیاری کر لی اور پوری قوت سے چھری چلائی تو اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں سب کو قربان کرنے کی آمادگی ہے یا نہیں ہمارے لیے. جب یہ دیکھ لیا تو میں بیڈا اتارا اور وہ بیڈے کو اتنی بڑی قربانی بنا ڈالا کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر اس کو لازم کر دیا. کہا اصل تو قربانیاں بیٹوں کی تھی, اللہ کا شکر ادا کرو جانوروں پر بات ٹل گئی. تو اصل تو قربانی ہے کہ آدمی سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کو تیار رہے کہ میں تو کیا, میرا سارا مال و منال, میرے گھر بار, میرے اہل و عیال, میرے ولولوں کا جاہ و جلال, میری عمر رواں کے ماہ و سال, میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو اس قربانی سے پیدا کرنا ہے. اور صرف جانور دینا مقصود نہیں بلکہ جانور کی شکل میں اپنا گلا کاٹنا اور اپنی خواہشات پر چھری پھیرنا, یہ ہے اصل مقصود. اور یہ سبق اگر ہمیں اس طرح مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اللہ اس کو قبول فرمائے, ہمت عطا فرمائے. اور ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ میں اتفاق ہے کہ اس طرح عید بھی ہے اور جمعہ بھی, بعض دوست دور دور سے تشریف لاتے ہیں اور میں نہیں آتا تو سخت شکایت ہوتی ہے انہیں. مجھ سے تو نہیں کہتے, میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم سے تو لڑ پڑتے ہیں. اب پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے, میں بے قصور تو کہیں رکتا بھی نہیں, بہت مجبوری ہو جائے تو اگلے جمعے میں نہیں آؤں گا. اس دن کہیں عید پڑھاؤں گا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی دوسری مصروفیات ہیں, میں نہیں آ سکوں گا. اور آپ بھی ظاہر ہے آپ پر اپنی جگہ عید میں مصروف ہو گئے, قربانیوں میں مصروف ہو گئے. یہ تو ماشاءاللہ ایک ایسی عبادت ہے قربانی کی جو 3 دن جاری رہتی ہے. اگر ہم اسی جذبے سے اس کو باقی رکھیں اور زندہ رکھیں تو 3 دن پوری امت مسلمہ سوائے اللہ کے سامنے قربانی دینے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں کرتی. لیکن ہم یہ کرتے کہاں, ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ گھروں سے نکلے تو اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں. چلیے گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں, لیکن جو لوگ پیدل چل کے آ سکتے ہیں وہ ہور کی شکل میں آئیں, ہجوم کی شکل میں, جیسے مدینہ منورہ میں ہوتا تھا. اور وہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے ہوئے آئے,
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس دن کا ترانہ ہے جو گلی کوچوں میں گونجنا چاہیے، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے. ہمارے سامنے اللہ کی ذات ہے جو اس فرمان کا تابع ہے، ہم اس کے تابع ہیں، اور جو اس سے سر پھیرتا ہے اور جو اس سے سرکشی کرتا ہے وہ چاہے کتنی بڑی قوت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، اور گن پوائنٹ پر بھی ہم سے اگر یہ چاہے کہ ہم اللہ سے سرتابی کریں تو ہم کرنے والے نہیں ہیں. تو عید لوگوں کے ہجوم کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کے دین کی سربلندی کا اظہار کا نام ہے. اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر ایک عورت کے پاس برقعہ یا چادر نہیں ہے نا تو دوسری بیوی اپنی چادر میں اسے لے لے، لیکن دونوں سب اکٹھی ہو کر آئے. اب وہ حکم عورتوں کا تو نہیں ہے، لیکن مردوں کو چاہیے کہ عیدگاہ تک اس طرح دیوانہ وار بلند طریقے سے زمزمے کو پکارتے ہوئے آئیں، اور جب لوٹ کے جائیں تو دوسرے راستوں سے اپنے گھروں کو جائیں اور پھر یہی ترانہ گاتے ہوئے جائیں تاکہ پتہ چلے اللہ کے دیوانے آج نکلے ہیں، اور اس زمین پر اللہ کی کبریائی کے سوا کسی کی بڑائی نہیں چلتی. اسے اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے لیے ہم ایک آزاد مسلمانوں کی عید منانی چاہیے، اور نے کہا تھا عید آزاد عید محکوم عید آزاد فروغ علم و دین اور عید محکوم ہجوم مومنین، کہ محکوموں کی عید سر مسلمانوں کا جمع ہو جانا، اور جو آزاد مسلمان ہوتے ہیں ان کی عید کا مطلب یہ کہ اللہ کا دین آزاد ہے، اللہ کا دین سربلند ہے. اگر اس طرح اس سربلندی کو ثابت نہ کر سکے، جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہوئے، تکبیریں پڑھتے ہوئے، تو پھر ہم نے عید سے کچھ نہیں سیکھا. اللہ کرے یہ باتیں ہم سمجھ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی